السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، صدق الله العظيم. معزز حاضرین، انسان زندگی میں بہت سے حالات سے دوچار ہوتا ہے، کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں جب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی ہمنوا نہیں ہے، اس کا کوئی بہی خواہ نہیں ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے. لیکن ایمان والے نہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے تعاون کا، ہمدردی کا، بہی خواہی کا، اپنائیت کا، یگانگت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ عز و جل نے جس طرح ماضی میں اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے اور اللہ کی نصرت سے اہل ایمان سرخرو و سرفراز ہوئے ہیں، اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ قیوم ہے، حی ہے، قیوم ہے، وہ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والی ذات ہے. لہذا وہ آج بھی اس پر قادر ہے کہ دشمنان اسلام کے خلاف اہل ایمان کی وہ مدد و نصرت فرمائے. بشرط یہ ہے کہ اہل ایمان ایمان پر قائم رہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لائیں. اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت پڑھتے وقت یہ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اہل ایمان کے غلبے کی بشارت اس میں سنائی ہے، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ شکست و ریخ سے بھی دوچار ہیں اور حالات اس کے برعکس نظر آتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا، جس کا تذکرہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، کہ والد صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں، تشریح میں ایک عجیب و غریب بات فرمائی. وہ عجیب و غریب بات یہ کہ اللہ کا تو وعدہ ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کرے، خواہ شرک کرنے والے اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں. لیکن غلبے کے تعلق سے شکست کیوں ہوئی ہے؟ احد میں کیوں شکست ہوئی؟ کیوں حنین کے اندر جو ہے حالات دیگرگوں ہوئے؟ طائف کا قلعہ کیوں نہیں فتح ہوا؟ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی نقص کا ظہور ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تنبہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ایسا فرمایا ہے. احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے کے اوپر 50 افراد کو مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنے نہیں. جنگ شروع ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس جنگ کے اندر فتح و نصرت کا سامان فراہم کیا، یہاں تک کہ کافروں کو شکست ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مال غنیمت جو وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اپنا اسباب و سامان، مسلمان اس کو سمیٹنے لگے۔ ٹیلے پر 50 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، ان میں 40 افراد نے یہ کہا کہ اب ہمیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، فتح حاصل ہو گئی ہے، مسلمان اسباب اور مال سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی چلیں ان کا تعاون کریں۔ حضرت جبیر ابن مطعم جو قائد تھے، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو چھوڑ کر، یہ جگہ چھوڑ کے نہ جانا، لہذا چاہے فتح ہوئی یا شکست، ہر حال میں ہمیں یہاں رہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمیں اترنے کا حکم نہ دیں ہم نہ اتریں۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، 40 افراد اتر گئے اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے سے آئے اور زبردست انہوں نے حملہ کیا، اور وہ 10 افراد جو اس ٹیلے پہ تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اور پیچھے سے آنے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ کسی نے یہ آواز دی کہ لوگوں دیکھو پیچھے سے، پیچھے لوگ آ گئے، تو لوگ آپس میں اس طرح گڑمڑ ہوئے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو میرے ہی لوگوں نے مار دیا، اور میں چیختا رہا کہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، ابھی 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 میں کہتا رہا، لیکن لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ میں ان کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک دعا کروں گا، کرتا ہوں، اے اللہ انہیں تو معاف فرما دے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں، بے خیالی میں ایسا کیا، اور جو میدان فتح سے دوچار ہوا تھا وہ شکست سے دوچار ہو گیا۔ اس میں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بات وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، اور وہاں سے ہٹنا ہو گیا، وہاں سے جانا ہو گیا۔ غزوہ حنین میں 30,000 کی فوج ہے، دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے 10,000 کی اور ایک روایت ہے 30,000 کی، سب سے بڑی تعداد جو ہے فوج کی اس موقع پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم رکاب یہ فوج حنین یعنی بنو ثقیف پر تاخت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ بعض لوگوں کے خیال دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، ہم کو شکست کون دے سکتا ہے، آج تو ہم فاتح ہو کر کے آئیں گے، یہ خیال آنا تھا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن حنین میں جو چیز آئی، جو تمہیں اعجاب پیدا ہوا، اعجاب بالنفس، اس کا یہ اثر ہوا، پھر بھی ہم نے جو ہے تمہاری مدد کی۔ یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین تنگ ہو گئی تمہاری۔ تو وہاں پر بھی دیکھیے، اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے شکست سے بظاہر دوچار ہونا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زور زور سے کہنا پڑا، ان النبی لا کذب، ان النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، ان النبی لا کذب وان ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ادھر ادھر سے نہیں آیا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا۔ لیکن اس میں غور کیجئے تو بات یہ تھی کہ اللہ کی طرف ذہن جانے کے، اپنی تعداد کی طرف، اپنی قوت کی طرف نظر چلی گئی تھی، اتنے پر پکڑ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعے کے محاصرے میں شریک ہیں، خیبر فتح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بنو قریظہ کے قلعے کے محاصرے میں شریک ہیں، بنو قریظہ کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قلعے کے محاصرے میں شریک ہیں، وہ فتح ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے قلعے تھے جو فتح ہو گئے۔ طائف کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی اب واپس چلو۔ قریب قریب ایک مہینے ہو گئے طائف کا محاصرہ ہوا اور فتح نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے کہا حضور ہم آئے ہیں فتح کے لیے، بغیر فتح کیے ہوئے نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کل پھر حملہ کرو. حملہ ہوا، حملہ ہوا تو انہوں نے اتنی خشت باری کی، اتنے پتھر اوپر سے برسائے کہ بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، بہت سے لوگوں کے آدھا جو ہیں فریکچر ہوئے، پریشان ہو گئے. واپس جب اب خیمے میں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل انشاءاللہ واپس ہوں گے. سب نے کہا حضور ہم سب تیار ہیں، سب تیار ہیں. یہ بغیر فتح کیے ہوئے واپسی ہو رہی ہے صرف اس بنیاد پہ کہ دیکھ خیال آ گیا تھا کہ حضور موجود ہیں تو فتح ہونا ہی ہونا ہے. خیبر فتح ہو گیا، بنو نذیر کا قلعہ فتح ہو گیا، بنو قریظہ کا قلعہ فتح ہو گیا، لہذا اس کا تو فتح ہونا ہی ہونا ہے. اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ فتح اور شکست یہ میری طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں. نبی بھی موجود ہے تو نبی کا بھی اختیار نہیں، اختیار اللہ کا ہے، اللہ کا. لہذا ایک مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف نظر رکھنی چاہیے. حالات ذرا سا بگڑتے ہیں تو بہت سے ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک طبقہ ایسا ہے جو مایوس پڑا. کیوں مایوس ہے؟ مایوس کے اس سے بڑے بڑے حالات آتے رہے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی اللہ نے پھر اہل ایمان کو اٹھایا ہے اور اس مایوسی سے نکالنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہی وہ ذات ہے جو بارش اس وقت نازل کرتی ہے جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، باغات سوکھ رہے ہیں، زمین خشک ہو کر کے سخت ہو چکی ہے، بے آب ہو گیا زمین نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ اس وقت بارش نازل کرتا ہے اور ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ زندہ جاوید ہے اور مومن کا یقین ہے اللہ کی ذات پر، پھر مایوسی کیوں؟ پھر کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر کیوں قنوط کا شکار ہو جاتا ہے؟ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ کفر ہے، مایوسی کفر ہے. وَلَا تَيَّسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. مایوسی بہت بڑی بری چیز ہے، یہ کفر ہے. اور آج یہ دو بیماریاں بہت عام ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن، ٹینشن اور ڈپریشن. بڑے بڑی 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 ملازمت پر رہنے والے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں. بہت کثرت سے خودکشیاں ہو رہی ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن اپنی جان وہ دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سکون نہیں، سکون کی تلاش میں وہ فرد نہیں جس کے ذریعے اسے سکون ملے، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ کی ذات، ایمان والوں کے لیے رسول اللہ کا اسوہ ہے، ایمان والوں کے لیے اپنے اکابر و اسلاف کی زندگیاں ہیں جو انہوں نے برتی ہیں، اور ان حالات میں انہوں نے ایمان کے قندیل کو فروزہ رکھا، اس کو بجھنے نہیں دیا ہے. لہذا ہم انہی کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے اسی لیے اس آیت کے اندر فرمایا ان ولی اللہ. کب فرمایا؟ جب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے یہ مشرک یہ پیدا کرتے ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں، یہ جن کو پوچھتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکتے ہیں، ان کا دل ہے جس سے سمجھ سکتے ہیں، ان کے کان ہیں جس سے سن سکتے ہیں، ارے بلا لو تمام شرکا کو اور پھر میرے خلاف جو چاہو سازشیں کرو، تدبیریں کرو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اور تم مجھے مہلت نہ دو میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. اس انداز میں قرآن پاک کر اس کے بعد پھر کہلایا جا رہا ہے، قول اللہ کا ہے، زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. بے شک میرا ولی، میرا حامی، میرا مددگار، میرا محافظ اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی ہے، ایسی کتاب نازل کی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اگر پہاڑ کی چوٹی پر اتارتا اللہ تو پہاڑ کی چوٹی دب کے پھٹ جاتی. وہ قرآن پاک اللہ نے اتارا ہے، دنیا کی ساری چیزیں جو ہو سکتی سب اس میں بیان کر دی گئی. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی گئی ہے. وہ کتاب تمہارے سامنے ہے، ان میں حالات انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں، کفار و مشرکین کی طاقت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کو دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو اللہ رب العزت نے فیصلے کیے ہیں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. لہذا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے تم مایوسی کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ لہذا اللہ کا وعدہ آج بھی ہے. کوئی کہے بھائی وہ بڑے نیک لوگ تھے, وہ اللہ والے تھے, آج لوگوں سے کہیے کہ بھائی نماز پڑھو دعا کرو, اللہ تعالیٰ ہماری دعا کہاں سنے گا, ہم گنہگار آدمی ہیں. ارے تم نے مانگا ہی نہیں آج تک, تم مانگو تو سب سے پہلے سنیں گے. ہاں مولانا صاحب آپ کے, مولانا صاحب تو روز مانگتے ہیں, امام صاحب روزانہ دعا کرتے ہیں. جو روزانہ مانگتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے, جو نہیں مانگتا کبھی کبھی مانگتا ہے اس کی نہیں سنے گا, اس کی تو اور سنے گا کہ یہ مانگ نہیں رہا تھا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش, اس سے جو ہے اس سے غصہ ہوتا ہے, غضب ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس سے مانگتا نہیں. اللہ یدع اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا, اللہ سے نہیں مانگتا ہے, اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے, اللہ کا غضب اس کے اوپر آتا ہے. لہذا ہر چیز میں اللہ کی ضرورت, یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اے اللہ تو عطا فرما دے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نصرت آئے گی, مدد آئے گی. تو یہ اللہ کا وعدہ کل بھی تھا, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ چھوٹی سی آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, بے شک میرا ولی, میرا ہمدم, میرا بہیخا, میرا غمخار, میرا حامی, میرا محافظ, سب ولی کے مفہوم میں شامل ہے, سب ولی کے مفہوم میں شامل ہے. ان ولی اللہ نزل الکتاب, جس نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اور قرآن پاک کو نازل کیا ہے تو اشارہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو نہیں مٹایا جا سکتا ہے, قرآن پاک کے قوانین کو بدلا نہیں جا سکتا ہے, قرآن پاک کے حقائق کو مٹایا نہیں جا سکتا, غلط نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو انمٹ اللہ کے رسول نے, اللہ رب العزت نے بنایا ہے, تو تمہیں کون مٹا سکتا ہے, تمہیں کون مٹا سکتا ہے. تمہارے لیے قرآن پاک ہم نے اٹھایا اتارا ہے, قرآن پاک کی ساری چیزیں تمہارے لیے, تمہیں کون مٹا سکتا ہے. لہذا دنیا کوشش کرتی رہی, قومیں کوشش کرتی رہیں, اور آج بھی کوشش ہوتی رہی, قرآن پاک کے متوازی کئی کتابیں لانے والے لاتے رہے, لیکن قرآن پاک اٹل ہے, قائم ہے. بہت اس پر جو ہے ریسرچ کیا گیا, لیکن ایک حرف بھی ان کو ایسا نہیں ملا جو کہا جا سکے کہ تقلید ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ قانون الہی, نواسیم جو اس دنیا کے اندر ہیں, نوامیس جو دنیا کے اندر ہیں, اس کے تعلق سے قرآن پاک نے جو حقائق بیان کیے ہیں اس کی تقلید بھی نہیں ہو سکی. جبکہ توریت تو انجیل و زبور اور موجودہ وید اور پران شید جتنی کتابیں ہیں ان کی ہر صفحے میں تقلید کے جو ہے دلائل فراہم کیے جاتے ہیں, دلائل مل جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. لہذا ہمارے لیے بڑا سہارا ہے یہ کتاب, لہذا یہ کتاب پڑھی جائے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, اپنے بچوں کو حافظ بنائیے. قرآن پاک جتنا پڑھا جائے گا اتنی ہی سیفٹی ہمارے لیے, اتنی ہی حفاظت ہمارے لیے. اس کے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہلاکو خان جب پہنچ چکا تھا عین جالوت تک, اور بغداد سے لے کر کے شام و لبنان سب تہس نہس کر دیے گئے تھے, وہاں پر حضرت یہ عز الدین عبد السلام مصر میں ہیں, بہت بڑے شیخ ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ سورہ توبہ پڑھی جائے. لہذا سورہ توبہ پڑھی گئی, سب لوگ پڑھیں, چھوٹے بڑے ہر گھر میں سورہ توبہ پڑھی جائے. سورہ توبہ پڑھی جا رہی تھا, اس کے بعد سیف الدین قدس جو فرما روا تھا مصر کا, اور ظاہر بیبرس جو شام کا, ان دونوں کی متحدہ طاقت نے مل کر کے, فوج نے مل کر کے عین جالوت پر ہلاکو کو ایسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ ایسے تیتر بیتر ہوئے کہ پھر ان کی قوت ٹوٹ گئی, اور یہی نہیں بلکہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اس کا ہم کو پاسواں بنایا ہے. اللہ نے حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے. لہذا حالات جیسے بھی آئیں اس سے ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.